لہذا اسلام اس ایمان کا کام اگر اس کو میں براڈلی اگر ڈیوائڈ کروں تو ایک ہے انٹلیکچوئل کے لیول پر, جس کو کہ بدقسمتی سے ہمارے اس دور میں بالکل نظر انداز کر دیا گیا, جس کو بھی کام کا ایک جذبہ جس کے اندر ابھرتا ہے وہ جھٹ پٹ ایک عوامی تحریک کی بات کرتا ہے. حالانکہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے, کوئی عوامی تحریک نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے پشت پر انٹلیکچوئلز کا ایک مضبوط نیوکلیس موجود نہ ہو. ہمارا یہ معاشرہ بیہیو کرتا ہے ایک ہیومن انڈیویجول کی مانند. اب دیکھیے میرا تجزیہ کیجئے, دو من سے زائد کی لاش ہے لیکن یہ دماغ ہے, یہاں یہ کنٹرول کر رہا ہے. میرا ہاتھ کسی شے کو پکڑ سکتا ہے, کس شے کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ ہاتھ نہیں کرتا, یہاں ہوتا ہے. میری ٹانگیں مجھے لے کر کسی سمت میں تباہ ہو سکتی ہیں, کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا اس کا فیصلہ ٹانگیں نہیں کرتی, یہ دماغ کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ہر سوسائٹی کا ایک برین ٹرسٹ ہے, انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے, انٹیلیجنسی ہے. اگر وہ نہیں بدلے گا معاشرہ ایز اے ہول کبھی نہیں بدلے گا. کچھ انڈیویجول بدل جائیں گے, کچھ نیک لوگ ہو جائیں گے, کچھ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے اب پڑھنی شروع کر دیں گے, کچھ کے چہرے اوپر پہلے داڑھی نہیں تھی وہ داڑھی رکھ لیں گے. یہ تعداد بھی, یہ بات اپنی جگہ خود قیمتی ہے. میرے سامنے حضور کا وہ قول بھی موجود ہے, لَن يَهْدِ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. حضرت علی سے خطاب کر کے حضور نے فرمایا, اے علی اگر اللہ تمہارے ذریعے سے ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے. میں اسے گھٹیا نہیں سمجھ رہا لیکن یہ سوسائٹی ایز اے ہول یہ بیہیو کرتی ہے ایک لیونگ آرگنزم کے معنی, اس طریقے سے وہ برین ہے جو ایک اینیمل کو, ایک ہیومن بینگ کو کنٹرول کر رہا ہے, اس کی پوری ایکٹیویٹی کو, اس کو مربوط کر رہا ہے کسی مقصد کے لیے. اسی طریقے سے یہ برین ٹرسٹ ہے سوسائٹی کا, جب تک اس کے دماغ میں ایمان نہیں آئے گا, جب تک اس کے ذہن میں ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ, ایمان بالرسالت اس کی بنیادیں استوار نہیں ہوگی, سوسائٹی ایز اے ہول کسی چینج کو قبول نہیں کرے. یہ ہے وہ اصول جس کے تحت یہ سارا کام جو میں نے ابھی آپ کو گنوا دیا گیا کوئی بہت ہی مختصر سے باتوں میں. میں تو ایک لفظ میں کہتا ہوں کہ 25 برس اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ 25 برس سے میں کہہ سکتا ہوں کہ میری بہترین جو بھی حقیر سی صلاحیتیں ان میں بہترین حصہ میرا اسی کام میں صرف ہوا. میں نے کوئی عوامی تحریک برپا نہیں کی, میں نے کوئی ہنگامہ کرنے کی کوشش نہیں کی. ہنگامہ کرنے کا ایک وقت آ گیا تھا میری زندگی میں, 1982 کا وہ موقع جبکہ وہ خواتین کے مسئلے پر ایک بہت ہنگامہ ہوا اور وال اسٹریٹ جرنل کا نمائندہ بھی میرے پاس آ گیا اور ٹورنٹو سٹار کا نمائندہ بھی آ پہنچا اور لاس اینجلس ٹائمز کا نمائندہ بھی آ پہنچا. اس پر اندیشہ ہو رہا تھا شاید کوئی خمینی پاکستان کے اندر پیدا ہو رہا ہے, لیکن میں نے اس وقت ضیاء الحق صاحب سے یہ کہا تھا جا کر جب میں شورا سے استعفی دینے گیا ہوں 5 جولائی 1982 کو, میں نے کہا تھا میں اس وقت پوزیشن میں ہوں کہ آپ کے خلاف کوئی تحریک اٹھا دوں لیکن یہ کام مجھے نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ابھی کوئی جماعت تیار نہیں ہے کہ جو کنٹرول کر سکے. ہنگامہ کھڑا کر دینا تو کوئی فائدہ نہیں, اسے تو کوئی اور شخص استعمال کر لے گا. اس وقت ہماری اکثر و بیشتر دینی جماعتیں استعمال ہو رہی ہیں دوسروں کے ہاتھ میں, جو بھی سیاست کے اندر حصہ لے رہے ہیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی نہ ادھر کبھی نہ ادھر, یہ شکل ہے کہ جس کا حال دنیا کے سامنے آ رہا ہے. لیکن یہ کہ وجہ کیا ہے, ایک پلیٹ فارم پر ایسی قوت کا فراہم ہو جانا کہ جو پھر اپنی طاقت پر اپنے بل بوتے کے اوپر کوئی تحریک اٹھائے. اس کا ایک موقع آیا تھا وہ شریعت متحدہ شریعت معاف کا, میں نے اس میں شرکت اختیار کی اس لیے کہ وہ خالص مذہبی تھا معاملہ, اس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ کہ بہرحال وہ ایک علیحدہ داستان ہے, اس کا تجربہ تو سب سے زیادہ تلخ ہوا ہے مجھے اپنی زندگی. بہرحال میں نے یہ کیا, میں نے یہ کام نہیں کیا اس کو جاننے کے باوجود. اس وقت ہر بریلوی مسجد سے میرے حق میں تقریریں ہوں, ہر دیوبندی مسجد سے میرے حق میں تقریریں ہوں, ہر اہل حدیث مسجد سے تقریریں ہوں گی. میاں طفیل محمد صاحب نے حیدرآباد میں میرے حق میں تقریر کی, یہاں جماعت اسلامی کے حلقہ خواتین نے جلوس نکالا میرے حق میں. تو اگر کوئی سیاسی مہم اٹھانے کا خیال ہوتا تو وہ وقت تو میرے لیے بڑا رائٹ تھا, لیکن وہ میرے پیش نظر نہیں ہے. یہ بات میں نے کہی جا کر فیس ٹو فیس مل جاؤ لگ 5 جولائی مجھے یاد ہے 1982 جب شورا سے استعفی دینے گیا ہوں. میں نے کہا کہ میں اٹھا سکتا ہوں تحریک آپ کے خلاف, لیکن مجھے یہ کام نہیں کرنا, اس لیے کہ جب تک وہ جماعت, وہ اہل ایمان جو کانشسلی مومن ہو, شعوری طور پر مومن ہو, جن کا حال بن چکا ہو ایمان, اور پھر وہ جہاد کے لیے میدان میں آئے, ڈسپلنڈ ہو, ایک آرڈر کے اوپر کھڑے ہو, حرکت کریں اور ایک حکم کے اوپر رک جانے والے ہوں, اگر ایسی جماعت نہیں ہے تو کوئی کام آگے نہیں ہو سکتا. اس وقت تک وہ جماعت بناؤ, اور اس جماعت کو بنانے کا پہلا کام قرآن کو ذہنوں میں اتارو, اور خاص طور پر اس میں جو بھی اہم تر حصہ ہے معاشرے کا, انٹلیکچوئل انٹیلیجنسیا, برین ٹرسٹ, اس کو ٹارگٹ بناؤ. یہی وجہ ہے 25 برس اپنے صرف کرنے کے بعد, اگرچہ دنیاوی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے, ایک صاحب نے کہا بھی ہے حال ہی میں کہ ناکام ہو گئے, لیکن یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو انتہائی کامیاب سمجھتا ہوں. میں نے اپنی زندگی لگائی ہے اس کام کے اندر جو میرے نزدیک سب سے اہم, سب سے بنیادی کام. ابھی اس کے کچھ لینڈ مارکس آپ کو بتائے گئے, انجمن خدام القرآن قائم ہوئی, قرآن اکیڈمی قائم ہوئی, قرآن کالج قائم ہوا. آج میں اللہ کے فضل و کرم سے بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں, میں نے حال ہی میں لکھا بھی ہے حکمت قرآن کا, جنوری فروری کا جو شمار آیا ہے مشترک, میں لکھ دیا ہے کہ مجھے بڑا اطمینان ہے. ایک طرف وہ قرآن مجید کی دعوت ایمانی اور دعوت انقلابی وہ لاکھوں کیسٹ کے ذریعے سے پھیل رہی ہے, دوسری طرف الحمدللہ نیکسٹ جنریشن میں کم سے کم 25-30 نوجوان ایسے تیار ہو چکے ہیں جو اسی طرز پر دست دے رہے ہیں, اور وہ سب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. کوئی ان میں سے ایم بی بی ایس ہے, میرا اپنا بیٹا ہے کہ ایم بی بی ایس ہے, ایک ایم اے فلاسفی کیے ہوئے ہیں, بی ڈی ایس ہے, سول انجینئر ہے, خطبہ دے رہے ہیں, درس دے رہے ہیں, یہ ایک تحریک کی شکل کے اندر, اور یہ در حقیقت نتیجہ اس قرآن اکیڈمی کا, اس کی اسکالرشپ اسکیم, اس کی 2 سالہ اسکیم. ہم نے 1,000 روپے وظیفہ دیا ہے ایم اے ایم ایس سی کو, آئیے بیٹھیے 2 سال یہاں پر بیٹھ کر عربی سیکھیے, قرآن پڑھیے. 2-2 سال لوگوں نے لگائے, ابھی جنہوں نے آپ کے سامنے قرآن کی تھی 1 سال لگا کر آئے, یہ زیادہ مکمل نہیں کر سکے, 2 سال گئے تھے. وہ سول انجینئر ہے, میکینیکل انجینئر ہے, لیکن یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ کام ہے در حقیقت اس کے بعد کا مرحلہ ہے جس کو میں آج زیر بحث نہیں لانا چاہتا. جنہیں دلچسپی ہو وہ میری کتاب منہج انقلاب نبوی پڑھے, لیکن ظاہر بات ہے کہ اس منہج انقلاب نبوی میں بھی پہلی چیز یہی ہوگی, حضور نے پہلے ایمان پیدا کیا, ایمان کی بنیاد پر انقلابی دعوت, پھر جہاد آتا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. سچے اور حقیقی مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر, پھر ہرگز شک میں نہیں پڑے, اور پھر انہوں نے کھپا دیے اپنے جان اور مال اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے, وہی لوگ سچے ہیں اہل ایمان. ایک ایسی جماعت پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید کی اساس پر ایک تحریک, باقی اس وقت تک یہ ثانوی چیزیں ہیں, وہ میری بات آ رہا ہے. اس ملک میں جمہوری جو بھی اس وقت کا ایک کانسیپٹ ہے جمہوریت کا پوری دنیا کا, جب تک آپ انقلاب نہیں برپا کر دیتے اسلامی جمہوریت تو یہاں نہیں آئے گی, وہ تو اس وقت آئے گی جب انقلاب آ جائے. جو بھی نارمز ہیں اس کے مطابق گاڑی چلنے دیجیے, اس میں جو بھی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے ان اصولوں کے مطابق کوشش کریں, ہنگامے نہ اٹھائیں, ہنگاموں کا نتیجہ وہی نکلے گا جو پہلے نکلتا رہا ہے. پھر خدا نہ خواستہ مارشاء اللہ آیا, اور مارشاء اللہ کے نتیجے میں پھر کسی حصے کے اندر ایک سینس آف ڈپرائیویشن پیدا ہوا, احساس محرومی, وہ ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے لیے خاتمے کا وہ آخری سمجھیے کہ تنکا ثابت ہو اونٹ کی کمر پر اور ختم ہو جائے. اس گاڑی کو چلنے دیں لیکن یہ کام کریں. کچھ لوگ ہونے چاہیے کہ جو اس کے لیے توجہ صرف کریں, جان اور مال کھپائیں اس کام کے اندر, اس لیے کہ دیر پار نتیجہ نکلے گا تو اس سے نکلے گا. اور پاکستان کا ایک اسلامی انقلاب کا گہوارہ بننے کا خواب جو میں عرض کر چکا ہوں زمینی حقائق کے اعتبار سے تو بڑی دور کی بات مجذوب کی بڑ نظر آتی ہے، لیکن آسمانی اشاروں کے اعتبار سے مجھے معلوم ہوتا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس سرزمین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مشیت وابستہ ہے، اس کے لیے یہ کام ہے جو کرنے کا ہے، اسی کے لیے آپ نے یہ انجمن بنائی، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، جو محنت کی ہے یہاں 2.5 برس تک سراج سید صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اپنی علالت کے باوجود، اپنی ضعیفی کے باوجود اب یہ نسبتاً جوان کندھوں پر یہ بوجھ آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے جواد صاحب کو، زین العابدین جواد صاحب کو اللہ تعالیٰ ہمت دے، ان کے احباب کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے اقربا کو، اس لیے کہ کوئی شخص آج کی دنیا میں اکیلا کام نہیں کرتا، مجھے بھی اگر میرے گھر سے، میرے بھائیوں سے مجھے مدد نہ ملتی تو میں شاید یہ کام نہ کرتا، اور یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، یہ اسباب یہ سب اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ مجھے اشعار یاد آ رہے ہیں اکبر الہ آبادی کے، بڑے پیارے اشعار ہیں، اگرچہ ان کا نام تو دنیا میں مشہور ہے مزاحیہ شاعری اور ظریفانہ شاعری کے اعتبار سے، لیکن بڑے ہی یوں سمجھئے کہ ڈوبے ہوئے اشعار جو ہیں معرفت کے ان کے موجود ہیں۔ یہ عزم تیرا سعی سے دمساز ہو کیوں کر، عزم تو ہے، یہ عزم تیرا سعی سے دمساز ہو کیوں کر، اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر، اسباب درکار ہے، یہ عالم اسباب ہے، آغاز کیسے ہوگا، اسباب کرے جمع خدا ہی کہے یہ کام، طالب ہو خدا سے تو دعا ہی کہے یہ کام۔ تو میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اب جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا آج کے پروگرام میں یہ شامل ہے، جو بھی یہاں پہ آپ کا کام ہونا ہے، یہ جگہ ملی ہے، ایک اکیڈمی چھوٹی سی یہاں بھی آپ کو قائم کرنی ہے، ویسے تو یہ بات بڑی شرم کی ہے کہ ایسا ادارہ تو سب سے پہلے کراچی میں ہونا چاہیے تھا، لاہور میں تو خیر اب ریل پیل پیسے کی بہت نظر آتی ہے، ورنہ تو اصل پیسہ کا گھر تو کراچی تھا، لیکن یہ کہ چلیے دیر آئے درست آئے، اگر آپ حضرات اب اس کے لیے جلد از جلد ہمت کر کے اس ادارے کو بنا لیں، اور یہ آپ کو بتایا جا چکا میری مرکزی انجمن خدام القرآن کا کوئی تعلق اس کے ساتھ انتظامی یا مالیاتی نہیں، مقاصد کا اشتراک ہے، وہی مقاصد جو ہمارے ہیں وہی یہاں اختیار کیے گئے، تبھی یہ انجمن خدام القرآن کہلاتی ہے، جو مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے مقاصد ہیں، اور اسی اعتبار سے باقی جو یہاں کا ہے آٹونومس نظام ہے، یہاں پہ آپ اس کو لے کر چلیں، آپ کے پیسے کا حساب کتاب وہ آپ کے ہاتھ میں، آپ اس کے ذمہ دار، مجھ پر ذمہ داری نہیں ہے، اور مرکزی انجمن قدام القرآن کے حساب کتاب کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، وہ لاہور کی انجمن والے جانے، تو بالکل آٹونومس مالی اعتبار سے ہم نے یہ انجمنیں بنائی ہیں۔ اب یہ کہ دیکھنا ہے کہ یہاں کراچی والے کتنی جلدی اس کی تعمیر کا مرحلہ طے کرتے ہیں، میرا کام تو یہی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے تجزیہ رکھ دیا ہے کہ یہ کام ہم محض ایک ثواب کا کام سمجھ کے نہیں کر رہے، یہ نہ سمجھیے کہ ہمیں ثواب درکار نہیں، ہم ثواب کی ایک ایک رمق کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب کے، لیکن ایک تصور ہمارے ذہنوں میں محض ثواب کا تصور، یہ معاملہ محض ثواب کا نہیں ہے، یہ ہماری قومی زندگی کا، لائف اینڈ ڈیتھ کا ایشو ہے، اس پاکستان کے بقا کا اور استحکام کا کوئی امکان نہیں بغیر اسلام کے، اور اسلام نام کا نہیں چلے گا، نعرے والا نہیں چلے گا، وہ دن لد گئے، وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، اسلام کا نعرہ اب نہیں چلے گا، ہاں حقیقی اسلام، واقعی اسلام، عملی اسلام، جس کا اخلاق اور کردار میں بھی ظہور ہو رہا ہو، زندگی عملاً اس کا ایک نمونہ بنی ہوئی، وہ اسلام جس کو کہ عوام بھی سمجھے کہ ہاں یہ اسلام ہے، 1400 سال کی روایات ہیں جو ان کے ذہنوں میں ہیں، ان کے سب کانشیس مائنڈ میں ہیں، ان کے کلیکٹو کانشیس میں ہیں، کلیکٹو سب کانشیس میں، وہ اسلام ہوگا تو قربانیاں بھی ہوں گی، یکجہتی بھی ہوگی، قوم بنیاد محسوس بھی ہوگی، قومیتیں رہیں اپنی جگہ پر، گلدستہ بنے گا، ان پھولوں کو آپ باندھ دیتے ہیں یہ قومیتیں جڑیں گی، بنیں گی، یہ قرآن حبل اللہ ہے، علامہ اقبال نے جس طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے، یہ جو حبل اللہ کا معاملہ ہے کہ حبل اللہ کا ہے، ماں ہما خاکو بلے آگاہ, اس قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں. از یک آئینی مسلمان زندہ ہست, پے کرے ملت ز قرآن زندہ ہست. مسلمان کی تو زندگی ہی ایک آئین کی وجہ سے ہے, اور پے کرے ملت جو ہے قرآن کی بنیاد پر زندہ ہے. ماں ہما خاکو دلے آگاہ اوس احتسامش کن کہ حبل اللہ اوس. قومیتیں رہے اپنی جگہ پر, لیکن یہ جڑ کر ایک ملت کی شکل اختیار کریں. اس کے لیے جوڑنے والی شے واسطمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اس لیے کہ ذہن جڑیں گے, نظریات جڑیں گے, مقاصد میں ہم آہنگی ہوگی, تب قومی یکجہتی پیدا ہوگی. یہ سارا کام جیسا کہ میں نے عرض کیا, اس کے لیے اسلامی انقلاب درکار ہے. اسلامی انقلاب کے لیے وہ ایمان درکار ہے, عوام میں بھی اور خاص طور پر خواص کے طبقے کے اندر. جب تک کہ وہ چینج آف مائنڈ نہیں ہوگا آپ کے برین ٹرسٹ میں, سوسائٹی ایز اے ہول وہ تبدیلی قبول نہیں کرے گی. اس کے لیے اب یہ آپ کا کام ہے کہ محنت کریں, ایثار کریں, اپنا وقت کا ایثار, اپنی قوتوں کا ایثار, اپنی مالی ایثار, اور اس پروجیکٹ کو آگے لے کر چلیں. میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. باقی یہ کہ اب شاید آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سوال جواب کے لیے بھی امکان ہے, آپ لوگ لکھیے. اس دوران میں چند باتیں شاید بھائی جمیل الرحمان صاحب کریں گے یا زین العابدین صاحب. اسی دوران میں آپ جو سوالات مجھ سے کرنا چاہیں جو اسی موضوع سے متعلق ہو, اور دائیں بائیں اور مشرق مغرب شمال جناب جنوب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو چند باتیں میں نے آج عرض کی اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو تو میں امکانی کوشش کروں گا کہ وضاحت.
شکریہ. حضرات, ہمارے کارکنوں کے پاس پینسلیں اور پیڈ موجود ہیں, جو حضرات سوالات لکھنا چاہیں وہ کاغذ اور پینسل لے سکتے ہیں, اور جو کتابیں آپ کی خدمت میں حجیتاً دی گئی ہیں اس پر رکھ کر وہ کاغذ اپنے سوال لکھ سکتے ہیں, پھر وہ جمع ہو جائیں گے, اور پھر انشاءاللہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اپنی امکان تک انہیں جواب دینے کی کوشش فرمائیں گے. اب میں جناب زین العابد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے آخری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے, جو خیالات.
میں اب آپ حضرات کا ذرا ٹائم نہیں لوں گا, جتنی دیر میں آپ لوگ سوالات لکھ لیں میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے بھی تفصیل کے ساتھ ہمارے اس پروجیکٹ کا تعارف کرا دیا آپ لوگوں سے. ہماری خواہش ہے کہ آپ لوگ اس کام میں ہمارے ساتھ آئیں. ہمیں الحمدللہ اس کام کے شروع کرنے میں کچھ دشواریاں جو آئی تھیں وہ پوری ہو گئی ہیں. اس کام کے لیے جو میجر پورشن تھا وہ زمین کی الاٹمنٹ تھی, وہ الحمدللہ وہ پوری ہو گئی ہے. لہذا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کبھی مالی وسائل کی وجہ سے کوئی کام نہیں رکا. وہ ضروری ہیں, ان کے بغیر گاڑی نہیں چلتی, لیکن الحمدللہ وہ ہمیں یقین ہے کہ کسی نہ کسی طرح پورا ہو جائے گا. لیکن جس چیز کی میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس کام میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں. خود ہمیں آپ کے انفاق فی سبیل اللہ کی بھی ضرورت ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذاتی تعاون کی بھی ضرورت ہے کہ آپ لوگ اگر جو باتیں ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمائی ہیں ان پہ سوچ سمجھ کر اگر آپ ہمارے اغراض و مقاصد سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ آئیے. یہ تقاضا ہے اس بات کا کہ اگر آپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے وہ صحیح ہے تو میں آپ کو میں اس بات کو آپ لازم سمجھتا ہوں کہ آپ کو پھر ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. آپ اگر ہمارے ساتھ آئیں, دیکھیں ہمارے کام کو, اس میں جہاں جہاں کمی ہو اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں, اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. میں بھی اور ہمارے رفقا بھی آپ لوگوں میں سے ہی ہیں, ہم کوئی اکلے کل نہیں ہیں, ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں. کبھی غلطی ہو جاتی ہے, کبھی کچھ اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اس پرٹیکولر پروجیکٹ کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہم نے اس کے لیے ایک طریقہ سیٹ اپ کیا ہوا ہے کہ پیچھے کچھ افراد بیٹھے ہوئے ہیں اسٹالس پہ. جو افراد اس پروجیکٹ کے سلسلے میں اپنا تعاون کرنا چاہیں وہ اپنے وزٹنگ کارڈ پہ وہ رقم جو بھی وہ اعانت کرنا چاہتے ہیں وہ دے دیں, یا لکھوا دیں اپنا نام اور ایڈریس ہمارے رفقا آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے، یا آپ ہمیں اپنا کارڈ دے دیں ہم آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے، یا آپ اگر ہمیں بعد میں کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو آپ سب کے پاس ہمارے کراچی کے ایڈریس پر موجود ہیں، ہمارے پاس ٹیلی فون نمبر موجود ہیں، آپ ہمیں ٹیلی فون پہ اطلاع کر دیں ہم آپ سے وہاں پہ کانٹیکٹ کر لیں گے، خود آپ سے آ کے مل لیں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی تقریر کے بعد ایک دوبارہ باقاعدہ تقریر کرنا نہیں چاہتا، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ جو جو سوالات آپ کے ذہن میں ہیں وہ آپ جلد از جلد ہمیں پیش کر دیں تاکہ ہم ڈاکٹر صاحب کو وہ سوالات ترتیب سے دے دیں، تاکہ جو اس محفل کا مین مقصد تھا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں جو پاکستان کے حالات کے بارے میں جو ذہن میں جو اشکال ہیں وہ پورے ہو جائیں۔
میں آپ حضرات کی اجازت سے جوابات جو ہیں سوالوں کے لیے ذرا بیٹھ کر دوں گا، ہمارے پاس 5 لاکھ روپئے جمع ہو گیا اپنے اللہ کے بھروسے پر، فوراً کافی کا کام شروع پیرا سیف سبھی کو تیار ہو گیا، اور جو 5 لاکھ ہمارے پاس جمع ہوئے تھے وہ قریباً لگ سکے، اور دوسرے فیس کے لیے اس وقت انجمن کے پاس واقع یہ ہے کہ کوئی فنڈ موجود نہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ خاص پرانے حکیم کی آج آخری کی فتح پر دعوت و تبلیغ کے لیے جو ادارہ ہمارے ادارے کی تعمیر انجمن کے سامنے ہے اس میں مالی تعمیر کر اور عملی تعاون پیش کر، اس وقت بڑی شدید ضرورت ہے، اور تعمیر مسجد اور ایسا ادارہ جو کسی مقصد کے لیے قائم کیا جا رہا ہو کہ اللہ کے عاصی پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، ان کے ذہنوں کو مسخر کرنے کی کوشش کرے، اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرہ انقلاب قرآن حکیم تھا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی قرآن لے کر کھڑے ہوں اور قرآن کے ذریعے سے اپنے معاشرے کو بدلے اور دنیا کو بدلے۔ یہ قرآن وہ چیز ہے کہ اگر یہ لے کر ہم کھڑے ہو جائیں تو واقع یہ ہے کہ قرآن میں وہ قوت ہے کہ آج باتیں تو ہم درکار سکتے ہیں اور اس کو نیت نابود سے قرآن کی دعوت کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کے لیے انجمن کو آ کر مالی تعاون کی بھی ضرورت ہے اور عملی تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ اللہ سے درخواست ہے کہ 2000 مالی تعاون کرنا چاہیں، اگر کسی کا موجود ہو تو وہ مہم دعوت اپنا ہتھیار اس کام کے لیے لکھ کر میز پر ادا کروا دیں، جن کے پاس کسی کام نہیں ہے وہ بچے لے لیں، اپنا نام ٹیلی فون نمبر مفصل بتا لیتے ہیں اور وہ رقم لکھتے ہیں، جو اس پر کوئی فیصلہ نہ کرنا پائے وہ انجمن سے رابطہ قائم کرے، ہم ان کی خدمت سے حاضر ہو جائیں۔ تو اس جو آپ کے اجتماع کا یہ مقاصد ہے ان میں ایک مقصد یہ بھی بہت اہم ہے، اسی طرح میں آپ کی توجہ میں نے آپ کی وصول کرا دی، تو ان الفاظ کے ساتھ جو بات آپ تک پہنچانی تھی میں نے کوئی جگہ جو پہلو کی
صاحب آپ نے میری کوئی بھی سوال کر دی، میں یقیناً اس کام کا نہیں ہوں، آپ ماشاء اللہ آپ نے آپ کو میں کہنا چاہ رہا تھا اس سے دس گنا بہتر تھا آپ کہہ دی۔ صاحب ابھی ایک سوال آیا کہ جس میں پروجیکٹ کی ٹوٹل کاسٹ کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو ہمارا تخمینہ تقریباً ہے 75 لاکھ روپئے کا اس پورے پروجیکٹ کے اوپر، جو کہ کنسٹرکشن کاسٹ ہے، جس میں سے 5 لاکھ تو ہم آلریڈی خرچ کر چکے ہیں، لہٰذا یہ ٹارگیٹ ہے ہمارے ذہن میں پروجیکٹ کے لیے، جس کی مدد سے ہم ان شاء اللہ اس کو 1 سال میں مکمل کریں۔
سوالات آپ حضرات کے
یہ کہ عملی تعاون کے لیے ضروری ہے کہ آپ انجمن کو سمجھیں، تو اس کی ایک سالانہ دار اکتوبر حکمت قرآن میں شائع ہوئی ہے، وہ آپ کو بھی گئے حاضر سر میرے درخواست سے کیا لاکھ پڑے انجمن کے دستور کی کافیاں موجود ہیں، وہ عام تقسیم کے لیے نہیں، جن کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ انجمن کے کام کو سمجھا جائے اور اس کو اپیل کرنے کے لیے کرنے کا کام ہے، تو وہ اس کا وہاں سے اس دستور کا حاصل کر سکتے ہیں، جس سے پوری انجمن کا طریقہ کار اس کا اس کے ضوابط اس کے حساب سے اس کے قاعدے وہ سب آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اپنا کام کرنے سے پہلے میں بھائی جمیل الرحمان صاحب کا ایک کام اور کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ انجمن خدام القرآن لاہور ہو یا انجمن خدام القرآن سندھ, یہ سب در حقیقت ایک دعوت رجوع القرآن کی ایک تحریک ہے. اس کی یہ مختلف آرگنائزیشنل فارمز ہیں, جس میں کہ میں نے عرض کیا, میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے 25 برس اپنی زندگی کے اس میں لگائے ہیں اور میں اس پر بہت مطمئن ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. حقیقت میں یہ تحریک شروع ہوئی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے. اس سے پہلے ہمارے ہاں قرآن مجید صرف ایک مقدس کتاب بن کر رہ گئی تھی اور اس کے ساتھ عوامی رشتہ نہیں تھا, پڑھ کر ثواب لے لینا. لیکن یہ کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ, جو در حقیقت میں یہ عرض کروں گا کہ الف ثانی کی تجدید کا کارنامہ اصلاً تو شروع ہوا ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ سے, لیکن اس کا جو اصل تعمیری کام قرآن مجید کی طرف دوبارہ قوم کو امت کو راغب کرنے کی جد و جہد, وہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی سے شروع ہوئی. اس کی ایک تاریخ, اور پھر اس میں ہم نے اس 25 سال کے دوران میں اب تک کیا کیا ہے, تو ایک خاص شمارہ حکمت قرآن کا شائع ہوا ہے جنوری فروری 1990 کا, تازہ ترین وہی ہے شمارہ, وہ یہاں باہر موجود ہے. وہ اتنی تعداد میں نہیں تھا کہ سب شرکا کو ہدیتن دیا جا سکتا, لہذا وہ قیمتن ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا جنہیں بھی یہ دلچسپی ہے اس پوری تحریک کو سمجھنے کی, اس کا پس منظر کیا ہے, قرآن سے دوری کے اسباب کیا ہوئے, اور قرآن کی طرف دوبارہ رجوع کا جو ایک پروسیس ہے وہ کن کن سٹیجز سے گزر کر اب کہاں کھڑا ہے, تو اس کے اعتبار سے میں چاہوں گا کہ پرسپیکٹو پورا جو ہے وسیع ہو جائے. تو اس شمارے کا, وہ 150 صفحے کا شمارہ ہے خاص حکمت قرآن کا, اس کا مطالعہ ضرور فرمائیے. ایک بات میں یہ عرض کروں گا, جن حضرات کے سوالات ہیں میں ضرور چاہوں گا ان کی زیارت کرنا, اگر کوئی صاحب سوال کر کے چلے گئے ہوں تو ان کے سوال کا جواب پھر نہیں دیا جائے گا. سید فیروز شاہ صاحب, شکریہ. آپ کا سوال ہے کہ قرآن پر امت کا اتفاق علمی طور پر کیوں نہیں, کیا وجہ ہے کہ قرآن کی واضح ہدایات اور ارشادات کو مذہبی لوگ ہی قبول نہیں کرتے, اس کے لیے کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید پر علمی جہاں تک تعلق ہے اس امت کا اتنا اتفاق رہا ہے اور آج بھی ہے. اصل میں ایک ہے قرآن کا عملی حصہ, اس پر امت کا اتفاق رہا اور آج بھی ہے. ایک ہے قرآن کا علمی حصہ. علمی حصہ یقیناً جیسے جیسے انسان کے علم کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے, اس کی انٹرپریٹیشن اور اس کی تعویل کا دائرہ بھی بڑھے گا. آج سے 1000 سال پہلے ہماری معلومات جو تھیں, فزکس, کیمسٹری, زوالوجی, پھر کاسمالوجی, ایسٹرانومی, اس میں کتنی محدود تھی. تو قرآن مجید میں جہاں سائنٹیفک فینومینا کی طرف ریفرنسز آئے ہیں, ظاہر بات ہے کہ ان کی تعبیر اس دور میں جو ہو سکتی تھی وہ اس دور کی علمی سطح کے مطابق ہی ہو سکتی, اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے. اس پہلو سے ضرورت ہے کہ آگے سے آگے آپ جائیں, تعبیر کریں. آپ کو معلوم ہے مورس بکائی نے وہ کتاب لکھی اور اس نے ثابت کیا, فرینچ سرجن, کہ آج تک سائنس کے کسی بھی شعبے میں کوئی ایسی نئی بات سامنے نہیں آئی ہے جس نے قرآن کے کسی بیان کو غلط ثابت کیا. اس اعتبار سے تو ہمارا جو ہے کام بڑھتا رہے گا. باقی جہاں تک عملی حصہ ہے قرآن کا, جس کی کہ ہمارے سامنے عملی ایک شکل جو ہے وہ سنت رسول کی شکل میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر تو بڑا اجماع ہے. بدقسمتی سے اس کے اختلاف کو ہم نے ہائی لائٹ زیادہ کر دیا. مثال کے طور پہ نماز ہے. اب نماز کے بارے میں میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں کہ 99% اتفاق ہے. اس اتفاق کو ہم نمایاں نہیں کرتے, 1% اختلاف کو لے کر شور مچا دیتے. پوری امت مشرق سے مغرب تک کہتی ہے 5 نمازیں, کوئی اختلاف ہے؟ فجر کی 2 رکعتیں ہیں, مغرب کی 3 رکعتیں, کوئی اختلاف ہے؟ ہر رکعت میں پہلے قیام ہے, پھر رکوع ہے, پھر سجدہ ہے, پھر دوسرا سجدہ ہے, پھر کھڑا ہونا ہے, کوئی اختلاف ہے؟ آج بھی 1400 برس گزرنے کے باوجود ایک یوں سمجھیے گلوبل جو ہے ڈائمنشن کی امت ایک مرکز پر جمع ہوتی ہے خانہ کعبہ کے گرد, اور کوئی اختلاف نہیں ہوتا سوائے اس کے کسی کا ہاتھ یہاں بندھا ہے, کسی کا یہاں ہے, کسی کا کھلا. اللہ اللہ,
کسی نے آمین اونچی کہہ دی ہے, کسی نے ذرا خاموشی سے کہہ دی, اس کے علاوہ کچھ خلاف. اصل میں ہم گفتگو نہیں کر سکتے اب, یہ تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو باقی یہ کہ میرے نزدیک قرآن مجید پر, اب اس دور میں جن لوگوں کو قرآن پر یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب, اور وہ صرف عوامی دباؤ کے تحت جو ہے وہ نئی نئی باتیں کہہ رہے ہیں, تو اس سے کوئی الزام نہیں آتا. علماء نے تو اتنے اتفاق کا ثبوت دیا, آپ کو معلوم ہے کہ علماء نے اس ملک میں سب سے بڑے چیلنج کو قبول کیا تھا جب یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی دستور اسلامی نہیں بن سکتا. انہوں نے 22 اصول جو ہے مرتب کر کے دے دیے تھے, جن میں شیعہ, سنی, اہل حدیث, بریلوی, دیوبندی سب کے سب تھے, جماعت اسلامی بھی تھی. پھر اس کے بعد اب متحدہ شریعت محال میں سب تھے, انہوں نے بل دیا تھا. لیکن یہ کہ جن لوگوں کا یقین نہیں ہے قرآن پر وہ اس پر اعتراض کریں تو بات دوسری ہے. باقی قرآن مجید کے اوپر تو میں نہیں سمجھتا کہ جتنا کنسنسس ہے, دنیا میں تو کوئی دوسری چیز نہیں ہے جس پر اتنا کنسنسس موجود ہے. ایک صاحب نے یہ اپنا نام نہیں لکھا کہ ذہنی تربیت برائے خواتین کے سلسلے میں آپ کے خیالات و پروگرام سے مطلع ہونے کی خواہش ہے. میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے, ان کا بھی ذہن ہے, انہیں بھی قرآن مجید سمجھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. ہماری تحریک اپنے چھوٹے سے پیمانے پر خواتین کے حلقے میں بھی چل رہی ہے, تو یہ تو دین کی طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمت, حدیث نبوی ہمارے سامنے ہے. عبد القادر صاحب آپ ہیں, یہ انگریزی میں جنہوں نے لکھا ہے. اچھا, ہاؤ ول یو کریٹ ایمان کنڈیشن ان یور ورکر, وٹ ایمانی کنڈیشن ان یور ورکر, وٹ پلان ڈو یو ہیو. میں تو اجمالاً تو آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں, اور اس وقت اگر آپ تفصیل چاہتے ہیں تو علامہ اقبال کے حوالے سے ایک بات عرض کر رہا ہوں. تشریف رکھیے, علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں بحث اٹھائی ہے یقین کیسے پیدا ہوتا, اور اس بنیاد پر بات آگے چڑھائی کہ یقین پیدا ہوتا ہے تجربے سے. لاکھ آدمی آپ سے کہیں چینی میٹھی ہوتی ہے, میٹھی ہوتی ہے, میٹھی ہوتی ہے, آپ کہیں گے ہوگی میٹھی. یہ بھی کہیں گے جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے, لیکن کنوکشن جو ہے وہ جب آپ چکھ لیتے ہیں تو آپ کنوکشن ہو جاتی ہے کہ ہاں میٹھی. تجربے سے یقین پیدا ہوتا. تیسری بات علامہ کہتے ہیں, تجربہ صرف ظاہری نہیں ہوتا, باطنی بھی ہوتا. ایکسٹرنل ایکسپیرینس, انٹرنل ایکسپیرینس, ہمیں اپنے اندر ایک سمپیتھیٹک وائبریشن محسوس ہوگی اپنی فطرت کے اندر اور قرآن مجید کے اندر. اس سے آپ کو یقین پیدا ہوگا کہ جو میری فطرت کا فاطر ہے, جو سورس اس کی ہے, وہی در حقیقت اسی کا کلام ہے. یہ اب کجا می آدی آواز دوست, یہ دوست کی آواز ہے, جانی پہچانی ہے, میری فطرت کی بالکل معروف ہے. اس سے یقین پیدا, یقین پیدا ہوگا تو یہ ایمانی کیفیت جو ہے انسان کے عمل میں پیدا ہو جائے. محمد اظہر احمد صاحب, عرض یہ ہے کہ قرآن تو اب بھی ہم پڑھتے اور سمجھتے ہیں, لیکن یہ جماعت جو آپ کو درکار ہے وہ کیسے وجود میں آئے گی؟ قرآن اگر آپ پڑھتے ہیں, اور الحمدللہ کہ آپ عربی سے بھی واقف ہیں, اسے سمجھتے بھی ہیں, اگر اب آپ خود جائزہ لیجئے کہ آپ نے قرآن سے اپنے کیا فرائض سمجھے. اگر آپ نے یہ سمجھا قرآن صرف نماز پڑھنے کی تلقین کر رہا اور نماز آپ پڑھ رہے ہیں, تب ایک بات ہوئی. اگر آپ کے سامنے یہ آیا کہ قرآن تو کہتا ہے انقلاب پر پاٹو, اقیم الدین, دین کو قائم کرو, نکلو میدان میں, اہل ایمان ہیں ہی وہ جو جہاد کرتے ہیں جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں, اگر یہ بات آ گئی تو آپ کو اپنے فرض کا احساس ہوگا. پھر آپ خود تلاش کریں گے کہ کوئی ہے جماعت جو اس بنیاد پر کام کر رہی ہے, اور جہاں بھی آپ کو اپنی اس ضرورت کے پورا ہونے کا امکان نظر آئے گا آپ اس میں شرکت کریں گے. یہ اس جماعت کی بنیاد بنے گی. یا پھر نام نہیں ہے, وٹ ڈو یو تھنک آر دی مین ریزنز آف ڈفرنسز امنگ علماء اینڈ انٹلیکچوئل. ڈفرنسز کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں. کن صاحب کا یہ سوال آپ کا؟ دیکھیے, ایک ڈفرنسز وہ ہوتے ہیں تو دو ججوں کے مابین ہوتے ہیں کسی ایک مقدمے میں. قانون ایک ہے دونوں مانتے ہیں اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں, فائل بن چکی ہے, شہادتیں سب آ چکی ہیں, پھر بھی دو ججوں کا اختلاف ہو سکتا اور دیانتداری سے ہو سکتا. یہ اختلاف تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالی کی تخلیق میں موجود ہے, مونوٹنی نہیں ہے اس کریشن میں. گلاب کا ایک پودا ہوگا, دس پھول ہوں گے, ایک جیسے نہیں ہوں گے, ہر پھول علیحدہ ہوگا, ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر. تو یہ تو اس کریشن کی بیوٹی ہے. ایک وہ اختلاف ہے جس میں انتشار پیدا ہوتا, اس کا ماخذ جو ہے وہ انسان کا نفس. اگر آپ میں دی ارج ٹو ڈومینیٹ, تفوق, اپنی بالا تری, اپنی بالا دستی, اپنی چودراہٹ, اپنی لیڈری, اگر اس کا جذبہ پیدا ہو جائے گا تو وہ منفی اختلاف پیدا ہو. اس سے علماء بھی ایگزمپٹ نہیں, خاص طور پر جبکہ بہت سے لوگوں کے نزدیک وہ بحث ایک پروفیشن بن کر رہ گیا. یہ اسباب ہے, اس کی وجہ سے انتشار ہو, اسی وجہ سے فرقہ پرستی ہے, تفرقہ ہے. If the above keep on having differences, how do you do we prepare the revolutionary forces? ریولیوشنری فورسز تو جیسا کہ میں نے عرض کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام کیا, مشرکین بھی تھے, یہودی بھی تھے, نصارہ بھی تھے, ہر طرح کے لوگ موجود تھے, لیکن یہ ایک ایک دعوت تھی. قرآن کی دعوت کو جس نے قبول کیا وہ پھر بنیادیں مرسوس بنے, انہوں نے جد و جہد کی اور انقلاب برپا کر دیا. کسی ملک میں کمیونسٹ ریولیوشن کیسے آتا ہے, وہاں کیپٹلسٹ بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں, مفاد پرست بھی ہیں, سب ہے, لیکن ایک دعوت ہے, مارکسزم ہے, ایک فلسفہ ہے, ایک نظریہ ہے, وہ بہت سے لوگوں کی امیجنیشن کو کیپچر کرتا ہے, انہیں پوزیس کرتا ہے, انہیں موٹیویٹ کرتا ہے, وہ جمع ہوتے ہیں, ایک کمیونسٹ پارٹی بنتی ہے, جدوجہد ہوتی ہے, قربانیاں ہوتی ہیں, انقلاب آ جاتا ہے. یہ تو فینومینل ہے, یہ نہ سمجھیے کہ اختلافات کبھی انقلاب کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے. قاضی قادر صاحب, آپ نے فرمایا کہ ملک کی تعلیمی حالت یہ ہے کہ 42,000 دیہاتوں میں, 28,000 دیہاتوں میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک کمرہ تک مہیا نہیں. یہ تعلیم کا نہایت جہالت کا عالم ہے. کیا کوئی سماجی انقلاب اس جہالت کی بنیاد پر لانا ممکن ہے؟ سماجی انقلاب کے نتیجے میں اس جہالت کو دور کیا جائے گا. دیکھیے کیوں یہ کام ہو رہا ہے, یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. ایک غلط نظام ہے تقسیم دولت کا, غلط ہاتھوں میں زمام کار ہے, ان کے سامنے کوئی قومی مقاصد نہیں ہے. آپ کا جو اوپر کا طبقہ ہے اسے اپنے بنگلے اور اپنی جائیداد اور اپنے بینک بیلنس کے سوا کسی چیز کی کوئی غرض نہیں. کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں مضبوط, کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک میں آج تک نہیں آئی, کوئی ڈیولپمنٹ پروگرام آگے نہیں لے جایا جا سکا. یہ نہیں ہے کہ ریسورسز نہیں ہے ہمارے, ریسورسز موجود ہیں, غلط جگہ پر سرک ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے ایک شادی کے اوپر 1 کروڑ روپیہ خرچ ہو رہا ہے, اس لیے کہ ایک ایک دعوت اب تو کئی کئی لاکھ روپے کی ہے. آخر روپیہ ہے, غلط جگہ پر صرف ہو رہا ہے, ذہنیتیں غلط ہیں, اہداف غلط ہیں, آرگنائزیشن غلط ہے. یہ سب کچھ ایک ٹوٹل ریولیوشن کا متقاضی ہے. اس کے بعد جبکہ صحیح اور صحیح انٹینشنز رکھنے والے لوگ ہوں گے, وہ انہی تمام ریسورسز کو ڈائیورٹ کریں گے صحیح پیمانوں پر اور صحیح چینلز میں, اس سے نتائج نکلے. رانا اظہر جی صاحب, آپ کو میرے کلاس فیلو ہیں, کیا کوئی شخص آپ کی جماعت میں شامل ہو کر کسی اور جماعت سے بھی منسلک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہاں گفتگو ہو رہی ہے صرف انجمن خدام القرآن کے بارے میں, جو جماعت نہیں ہے انجمن. ایک شخص 10 انجمنوں کا بھی ممبر ہو سکتا ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. البتہ جس کا میں نے یہاں ذکر نہیں کیا, وہ جو تنظیم ہے ہماری تنظیم اسلامی, وہ ایک انقلابی جماعت, وہ ایک ٹوٹل کمٹمنٹ مانگتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ دو کشتیوں میں اس صورت میں انسان سوار نہیں ہو سکتا. ہر جماعت کا اپنا ایک مخصوص طریقہ کار ہے, اس کے نہج کے مطابق جو ہے آپ اس کے پورے ڈسپلن کو اپنے اوپر لیں گے تو چلیں گے. البتہ انجمن ہے, آپ دس انجمنوں کے بھی ممبر بن سکتے ہیں, جس کے ساتھ بھی آپ کو دلچسپی ہے اتفاق ہے, اس میں آپ پارٹلی حصہ لیں. فاروق صاحب آپ نے لکھا ہے کہ اس تحریک انقلاب اسلام کے ابتدائی مراحل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص طبقہ جو علماء اسلام کا لیبل لگا کر اسلام سے ریپلشن اور فکر اسلامی میں اختلاف اور اجتناب کا سبب بنتا ہے اور اسلام کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, اس سے نبٹنے کے لیے کیا طرز عمل اختیار کریں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک متحدہ محاذ بنا سکتے ہیں یا انہیں منافق سمجھ کر طرز عمل ویسا ہی رکھنا چاہیے؟ آپ کے تو بڑے سخت الفاظ ہیں. اصل میں اس حد تک نہ جائیے کہ انہیں منافق سمجھے, صرف یہ ہے کہ آپ کو اسی ماحول میں ایک جماعت پیدا کرنی ہوگی. جب آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں, اور میں آپ کے سوال کا جواب پہلے دے چکا ہوں, حضور نے جب کام کیا تو اہل کتاب موجود تھے, وہ گویا کہ اس دور کے پرانے مسلمان تھے, رسولوں کے ماننے والے, کتابوں کے ماننے والے, توحید کے مدعی. لیکن آپ کو معلوم ہے انہوں نے اختلاف بھی کیا, سب سے بڑی مخالفت شدید یہودیوں نے کی, اگرچہ عیسائیوں کی طرف سے اس دور میں اتنی مخالفت نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ ایک انقلابی جماعت ان سب کے باوجود اپنا راستہ بناتی ہے اور لوگ جو بھی اس کے ہم خیال ہوتے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں, طاقت وجود میں آتی, انقلاب آ جاتا ہے. باقی یہ کہ ان میں سے بھی بہت سے حضرات کٹ کر آئیں گے. آخر یہ نہ سمجھئے کہ یہ لوگ جامد ہیں بالکل, ان کی سوچ کے اندر بھی تبدیلی آ سکتی ہے اور وہ خود ایک مثبت طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے. علیم الدین صاحب, وہ کیا بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے دینی اور صحیح اسلامی سیاسی جماعت ایک جگہ جمع نہیں ہو پاتی؟ یہ ذرا خاصا ٹیڑھا سوال ہے. دینی اور صحیح اسلامی سیاسی جماعت ایک جگہ جمع نہیں ہو پاتی, یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسی جماعت وجود میں نہیں آتی جو ایک وقت دینی بھی ہو سیاسی بھی ہو, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یا یہ کہ تمام مذہبی سیاسی جماعتیں کیوں یکجا نہیں ہوتی؟ دوسرا سوال ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کر دوں کہ سیاست میں اور اس وقت کے معاشرے کے اعتبار سے دینی کام میں فرق کیا ہے. سیاست کا اصل ہدف ہوتا ہے کسی ملک میں جو نظام قائم ہے اس کے چلانے والے ہاتھ بدلنا, نظام بدلنا نہیں ہوتا. جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم ہے, اب آپ کو معلوم ہے امریکہ میں ریپبلکنز ایک پارٹی ہے, ڈیموکریٹس ایک پارٹی, دونوں کا امریکہ کے نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں. تھوڑا بہت اختلاف ہوگا فورن پالیسی کا ہوگا, کچھ اختلاف ٹیکسیشن کا ہوگا, اللہ اللہ خیر اللہ, اور کیا ہوگا. اسی طریقے سے لیبر پارٹی, کنزرویٹو پارٹی کا انگلستان میں جو نظام ہے اس میں اختلاف نہیں, بلکہ وہ کہتے ہم چلائیں گے, وہ کہتے ہم چلائیں گے. تھوڑا تھوڑا فرق پالیسیز کا ہوگا. سیاست نام ہے اس کا, جو کہ ایگزسٹنگ سسٹم کو چلانے کے لیے ہاتھوں کو بدلنا درکار ہوتا یا اس میں کوئی پارشل جزوی قسم کی امپروومنٹ. اور انقلابی کام جو ہے اور دینی کام اس وقت انقلابی ہوگا اس لیے کہ ہمارا نظام پورا غلط ہے دین کے اعتبار سے. ہمارا پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ایز اے ہول یہ جو ہے بالکل اسلام کے خلاف, اس کو بدلنے کے لیے ایک ٹوٹل ریولوشن چاہیے. وہاں ہاتھ نہیں بدلنا, نظام بدلنا. اب ظاہر بات ہے جس کا ایپٹیٹیوڈ سیاسی ہے وہ تو یہ دیکھے گا اس وقت ملک میں لوگوں کی سوچ کیا ہے, اس سوچ ہی کا جو راگ ہے اس میں اپنی راگنی جو ہے وہ ملائے گا تو لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں گے. اگر وہ ان کی راگنی سے علیحدہ کو راگ لاپے گا تو کوئی اس کی طرف آئے گا نہیں. انہیں پتا ہے لوگوں کی سوچ مادی ہے, روٹی کپڑا اور مکان, ڈگ ڈگی بجائی اور لوگ دیوانہ ہو گئے. کیا امامان سیاست, کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے؟ میری ایک ہوں وہ اس ہوں پہ جمع ہو گئے. اس لیے کہ وہ بارود لوگوں کے اندر موجود تھا. اسی طرح سیاستدان ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کے احساسات کیا ہے. اگر فرض کیجئے سندھ میں ایک احساس پیدا ہوا کہ اس وقت ہمارے حقوق جو ہے وہ سلب کیے جا رہے ہیں, جس نے اس کا جتنا زوردار نعرہ لگایا اسی کے جد لوگ جمع ہو جائیں گے. تو سیاست اور شے ہے, انقلاب اور شے ہے. ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ اسلامی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں. باقی سیاست کے اندر تو مختلف رہیں گے رنگ, کسی کا کوئی خیال ہے کسی کا کوئی خیال ہے. نو نیم لمبا بھی ہے اور نام بھی نہیں ہے. اس سوال پہ نام بھی نہیں ہے اور اس کا جواب بھی فرما رہے ہیں سید صاحب کے آ چکا ہے. شادی یا صادق صحابہ کی طرف سے کوئی سوال ہے. ہمارے مذہب نے جو ہمیں حقوق دیے ہیں وہ ہمارا موجودہ معاشرہ ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ یہ بہت صحیح ہے بات, خواتین کی طرف سے یہ بات آئی ہے اور بہت صحیح بات ہے. ہمارا معاشرہ یہ حقوق اس لیے نہیں دیتا کہ ہم اپنے ہندوانہ ماضی سے ابھی تک اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکے. ہمارے سارے سماجی معاملات جو ہیں وہ سابقہ ہندو رسم و رواج کے اوپر قائم ہیں. ہندو کے ہاں عورت کا کوئی وراثت میں حصہ نہیں, لہذا ہمارے ہاں بھی کوئی بھی بیٹی کو حصہ دینے کو تیار نہیں. زیادہ یہ ہے جی وہ تو لیتی نہیں, جی بہنیں تو لیتی نہیں. جی وہ کیوں نہیں لیتی؟ اس لیے کہ معاشرے میں ایک اثر یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اس بہن نے بھائی سے حصہ لے لیا. جب تک کہ یہ بات نہ پھیلا دی جائے کہ قرآن یہ کہتا ہے پورا قانون دے کر, مما قل منہ او کثر, وراثت تھوڑی ہو زیادہ ہو پوری تقسیم کرو قانون خداوندی کے مطابق. یہ نہیں کہ تھوڑی ہے اور زیادہ ہے, کوئی بڑی بات نہیں. تو ہم نے دین کو اصل میں بہت پارشلی قبول کیا اور دین کے تحت ہم نے اپنی پوری زندگی کو اور اپنے پورے سماجی نظام کو نہیں دیا. نتیجتاً یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. اسی سے جہیز کا تصور پیدا ہوا. اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں. جب عورت کا حصہ ہے وراثت کے اندر تو اسے جہیز کا کوئی معاملہ نہیں. ہندو گھر سے بیٹی کو رخصت کرتا دان دہیج دے کر, وہ اسے سمجھتا خیرات. لڑکی کا حق کوئی نہیں تھا, یہ خیرات ہے جو ہم نے دی اور اس کے بعد اس کا کوئی حق اس گھر پر باقی نہیں رہا. تو ہمارے تو سارے سوشل کانسیپٹ بالکل مختلف ہیں اور بہت بڑا حصہ اس میں جو ہے وہ ہمارے ہندوانہ رسم و رواج کا ہے. اور اس پر جو اور ہو رہی ہے ظلمات بعض و فوق بعض, اب اس میں اصلاح کے لیے اسلام کی طرف نہیں آ رہے ہیں, مغرب کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ کہ اس رد عمل میں یقیناً یہ چیز بھی شامل ہے اس کے سبب کے طور پر کہ اسلام نے عورت کو جو حق دیا تھا ہم نے وہ نہیں دیا. نتیجتاً اس نے بغاوت کی ہے, لیکن وہ پھر مغرب کو اپنا امام بنا لے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ صرف بات کہنے کی بجائے خود اپنے ہاں اپنی برادریوں میں اسلام کا وہ نظام پورا سماجی اختیار کریں, تو اس سے یقیناً عورتوں کو محسوس ہوگا. جیسے کہ راجیو گاندھی نے کہا تھا, میں حیران ہوا اس کی تقریر. اس نے یہ جب ہندوستان میں وہ مسئلہ چل رہا تھا مسلم پرسنل لا کا, تو جو وہ قانون منظور ہوا ہے کہ کوئی عدالت ہندوستان کی جو ہے پوری بھارت کی کوئی سپریم کورٹ بھی مسلمانوں کے پرسنل لا میں دخل نہیں دے سکتی, اس پر جو تقریر اس نے کی ہے اس نے اسے تسلیم کیا کہ میں نے تو پہلے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا تھا, ان دنوں مجھے مطالعے کا موقع ملا ہے. میں سمجھتا ہوں جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں عورت کو اتنے دنیا کے کسی قانون نے نہیں. یہ الفاظ ہے راجیو گاندھی. مولانا ابو الحسن علی ندوی مدہ ذلہ نے اپنی کتاب میں وہ جو لکھتے ہیں آج کل یادوں کے چراغ, اس میں وہ تقریر کا حوالہ پورا دیا ہے اخبار کے حوالے تراشے کے ساتھ. بس حضرات میرا یہ کام ختم ہو گیا.
یہ کیا ہے؟
انجمن کی جماعت اسلامی کی طرح ہے, طالبات کے ساتھ کی طرح بعد میں سیاسی جماعت.
اچھا, یہ ہمارے کوئی ساتھی ہیں علینا ہنگورو صاحب, علانا ہنگورو. انہوں نے سوال لمبا لکھا ہے لیکن سید صاحب نے میری آسانی کے لیے اس کا خلاصہ نکال دیا ہے. دی انٹائر کوشچن ریوالوز اراؤنڈ ول انجمن خدام القرآن لیٹر کنورٹ انٹو اے پولیٹیکل موومنٹ, ایگزامپل گیون آف جماعت اسلامی اینڈ مولانا طاہر القادری صاحب. اصل میں جماعت اسلامی کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ انجمن کی حیثیت سے شروع ہی نہیں ہوئی تھی, وہ تو جماعت کی حیثیت سے شروع ہوئی تھی جیسے کہ ہماری تنظیم اسلامی, لہذا اسے آپ بلیم نہیں کر سکتے. وہ انجمن نہیں تھی, وہ ایک انقلابی جماعت ہی کی حیثیت سے آئی. اس سے اگر مجھے اختلاف ہے تو اس بنیاد پر ہے کہ اس نے انقلابی کے بجائے سیاسی رول اختیار کر لیا, یہ اختلاف ہے. باقی یہ کہ وہ شروع سے کوئی ادارہ نہیں تھی, سماجی ادارہ نہیں تھی, علمی ادارہ نہیں تھی, وہ ایک جماعت تھی, ایک پارٹی, لہذا اس پر تو آپ کا اطلاق غلط ہے. طاہر القادری صاحب کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک وہ منہاج القرآن کا ادارہ بنایا, آپ تحریک بنا دی اور سیاسی اختیار کر لیا ہے. میرا معاملہ یہ ہے کہ انجمن علیحدہ, یہ انجمن جو قائم ہو رہی ہے کراچی کی, اس کا تنظیم اسلامی سے کوئی تعلق نہیں. تنظیم اسلامی میری اپنی جگہ پر ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ جیسے جماعت اسلامی ایک انقلابی جماعت تھی, اس طرح کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دے تو ہم یہاں انقلاب برپا کریں, لیکن یہ بعد میں کنورٹ ہونے والی بات نہیں, وہ تو ابھی سے تنظیم علیحدہ ہے, انجمن علیحدہ ہے. انجمن کا سکوپ بالکل معین ہے, اس کے رولز اینڈ ریگولیشن معین ہوں گے, رجسٹرڈ باڈی ہے, اس کے اکاؤنٹس آڈٹ ہوں گے, وہ معاملہ جو ہے اپنے دستور کے مطابق چلے گا.
وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك محمد وبارك وسلم 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 وبارك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان حقیقی کے نور سے منور فرما دے, ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے. اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم, اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو, اور ہمیں بھی ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. واقذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا بعض, اور ہر اس شخص کو ذلیل و خوار کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو, اور ہم کہیں دھوکے سے ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى, اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه, اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.